متعلقات نصوص کی بحث ہم نے شروع کی تھی. گزشتہ سبق میں آپ نے اشارۃ النص کی کچھ مثالیں پڑھی اور مصنف رحمہ اللہ نے آپ کو بتلایا کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث, یہ آیت کہاں تک, ثم اتم الصیام الی اللیل تک. تو اس کے اندر اس آیت کو کس لیے لایا گیا ہے؟ یہ بتلانے کے لیے کہ رمضان کی راتوں میں کھانا پینا اور جماع کرنا جائز ہے, جائز ہے. تو معلوم ہوا جب رات کے اندر جماع کرنا جائز ہے تو ہر ہر حصے میں جماع کیا ہوا؟ جائز ہوا. تو جب ہر حصے میں جماع جائز ہے تو لازمی بات ہے کہ رات کے آخری جز میں بھی کیا ہے؟ جمع کرنا جائز ہے, صبح سے پہلے پہلے. بھائی اب ایک شخص اس وقت کے اندر جمع کرتا ہے تو اب اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر سکے, غسل کر سکے, تو لازمی بات ہے وہ روزے کے اندر داخل ہوگا. کس حالت میں؟ جنابت کی حالت میں. معلوم ہوا جنابت روزے کے منافی نہیں, معلوم ہوا جنابت روزے کے منافی نہیں بھئی, یہ اشارہ تو نص سے ثابت ہوا. نیز یہ بھی پتا چل گیا اس سے کہ اب مزمزہ اور استنشاق, ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا, یہ بھی کیا ہے؟ روزے کے منافی نہیں ہے, ان سے روزے کی بقا پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اس لیے کہ جب وہ جنابت کی حالت میں روزے میں داخل ہوا ہے تو لازمی بات ہے نماز وغیرہ کے لیے اس کو غسل کرنا پڑے گا, اور غسل کے اندر کلی کرنا, ناک میں پانی ڈالنا, یہ تو فرض ہے, تو ان کو بھی ادا کرنا پڑے گا. معلوم ہوا یہ بھی روزے کے منافی نہیں ہے. نیز اس سے ایک اور بات بھی پتہ چل گئی کہ کوئی چیز چکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا بشرطے کہ وہ چیز حلق سے نہ اترے. اس لیے کہ اگر کسی علاقے کا پانی کھاری ہے, نمکین ہے, اور وہ پھر کیا کرتا ہے, جب کلی کرے گا یقیناً اس کا ذائقہ پائے گا, تو دیکھو ذائقہ پانے کے باوجود روزہ نہیں ٹوٹ رہا. معلوم ہو کسی اور چیز کو بھی چکھے اور لیکن حلق سے نہ اترے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. نیز اس سے مولانا احتلام کا حکم بھی معلوم ہوا, کیونکہ جنابت جب جمع کیا تو وہ جنابت اختیاری تھی, وہ جب روزے کے جنابت اختیاری جب روزے کے منافی نہیں تو یہ غیر اختیاری ہے, یہ تو بطریق اولا روزے کے منافی. اسی طرح احتجام, پچنے لگوانے والے, دہان, تیل لگانے کا حکم بھی معلوم ہوا, کیونکہ روزہ نام ہے تین چیزوں سے رکنے کا, کھانا پینا اور جمع سے نیت کے ساتھ. اور یہ جو چنگی لگوائی یا تیل لگوایا اس سے کوئی روزے کے منافی ان میں سے کوئی بھی اس امساک پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا اس سے بھائی. نیز اس سے مسئلہ تبیید کا بھی پتا چلا تھا بھائی. مسئلہ تبیید کا کیا معنی بھائی؟ رات کو نیت کرنا. تو یاد رکھو احناف کے نزدیک وہ روزے جن کے دن متعین ہوں ان میں رات کی سے نیت کرنا ضروری نہیں, بلکہ زوال سے پہلے پہلے اس دن میں نیت کر لے, یہ بھی صحیح ہے بھائی, جائز ہے بھائی. ہاں رات سے کر لے تو اولا ہے بھائی, تو دن کو بھی کر سکتا ہے بھائی. جبکہ ہاں نفل اور اسی طرح نفل ہیں, کیونکہ نفل روزوں میں تو وسعت ہے بھائی. تو جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نفل میں وہ بھی وسعت مانتے ہیں, کیونکہ احادیث میں صراحتاً آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھانے پینے کی چیز نہ ہوتی تو کیا فرماتے کہ میں روزہ رکھتا ہوں. ہاں البتہ یہ جو رمضان وغیرہ کے روزے ہیں ان میں وہ فرماتے ہیں کہ رات سے نیت کرنا ضروری, اور دلیل ان کی کیا ہے؟ دلیل ان کی ہے لا صیام لمن لم ینوی الصیام من اللیل, اس شخص کا روزہ ہی نہیں جس شخص نے رات سے روزے کی نیت نہیں کی بھائی, یہ ان کی دلیل ہے بھائی. اور ہماری دلیل کیا ہے؟ ثم اتم الصیام الی اللیل, اتم امر آیا اور یہ امر متوجہ ہو رہا ہے ہماری طرف کب، جبکہ روزے کا ایک جز گزر جائے، کیونکہ اتمام کا حکم آیا اور اتمام اس وقت ہوتا ہے جب کوئی چیز پہلے سے کچھ پائی جائے، شروع ہو چکی ہو، معلوم ہوا روزہ شروع ہو چکا، پھر امر متوجہ ہوا اور مامور بہی کی ادائیگی کی نیت کرنا اس وقت لازمی ہوتا ہے جب امر متوجہ ہو جائے، اور امر متوجہ ہو رہا ہے جزء اول کے بعد، تو معلوم ہو جزء اول کے بعد اب نیت کرنا ضروری ہو گیا، پہلے نیت کرنا ضروری نہیں تھا بھائی، تو رات زوال سے پہلے تک کر سکتا ہے، کیونکہ اکثر حصے دن کے اکثر حصے میں پھر کیا پائی جائے گی، نیت پائی جائے گی. اور باقی جو امام شافعی رحمہ اللہ نے دلیل ذکر کی، اس دلیل کا جواب میں نے بتلایا تھا. ایک جواب تو یہ کہ ان کی دلیل خبر واحد ہے اور ہماری کیا ہے، جی قطع نص، اشارۃ النص سے ثابت ہوا، تو لہذا جی تو یہ قطعی ہے اور وہ ظنی ہے، لہذا کس کو ترجیح دی جائے گی، قطعی کی، جی قطعی کو. اور دوسرا جواب میں نے بتلایا تھا کہ یہ نفی کمال کی ہے بھائی، نفس روزہ کی نفی نہیں کی، یہ نفس روزہ ہی نہیں ہوگا، ہاں کامل روزہ نہیں ہوگا. کامل روزہ کیا ہے، کب سے نیت کی جائے، رات سے ہی نیت کی جائے. یا یہ نفی ہے مولانا اولویت کی، کہ اولا نہیں ہے، کہ اولا ہے کب سے نیت کرے، رات سے. اگر رات سے اس نے نیت نہیں کی تو یہ اولا اور افضل نہیں ہے. یا اس کا یہ معنی مولانا کہ کوئی شخص رات سے نیت نہیں کرتا، نیت دن کو کرتا ہے اور مثلا 8 بجے، اور یہ کہتا ہے اب سے میرا روزہ کیا ہے، اب سے میرا روزہ، تو یہ تو ہمارے نزدیک بھی باطل ہے. یوں نہیں کہتا میرا روزہ رات سے ہی ہے، بلکہ کیا کہہ رہا ہے، اب اس وقت سے میرا روزہ، تو یہ تو ہمارے نزدیک بھی صحیح نہیں ہے بھائی، سمجھ میں. ہاں روز دن کو نیت کرے اور کہے کیا کہے، میرے رات سے ہی میرا روزہ ہے، پھر یہ صحیح ہے بھائی، سمجھ میں آیا. تو اس سے مراد وہ ہے یعنی رات سے روزے کی نیت نہ کرے. نیت دن کو ہی کر رہا ہے لیکن کب سے شروع ہے روزہ ہونے کی، کب سے کر رہا ہے، کہ رات سے میرا روزہ ہے. جی سمجھ میں آیا بھائی. وَأَمَّا دَلَالَةُ النَّصِّ فَهِيَ مَا عُلِمَ عِلَّةً لِلْحُكْمِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ لُغَةً لَجْتِحَادًا. اور باقی دلالت النص فہیا، تو یہ جو ہے ما عبارت ہے معنی سے، معنی مراد ہے بھائی، اس سے کیا مراد ہے، معنی. تو یہ اس معنی کا نام ہے، علم علتا للحکم، جس کو کیا جانا گیا ہے، علت حکم کے لیے. یہ اس معنی کا نام ہے جس کو بطور علت کے حکم کے لیے جانا گیا ہے، وہ حکم المنصوص علیہ، جس پر نص آئی ہے بھائی، جس کو نص لائی گئی ہے، یعنی جو نص میں آیا ہے بھائی، جس کو نص میں لایا گیا ہے، وہ حکم جو نص میں لایا گیا ہے. اور یہ علت کا جاننا لغتن ہو اجتہادن، یعنی ہر لغت جاننے والا بھی اس علت کو جان لے، اس کو جاننے کے لیے فقی ہونا، مجتہد ہونا ضروری نہ ہو، سمجھ میں آیا. تو وہ معنی جس کو حکم کی علت کے طور پر جانا گیا ہے وہ دلالت النفس ہے بھائی. وہ معنی جس کو حکم کی علت کے طور پر جانا گیا ہے مولانا، وہ کیا ہے، دلالت النص ہے بھائی. آگے مثالوں سے بات آپ کو سمجھ میں آئے گی بھائی. اور یہ علت کے طور پر جس چیز کو جانا گیا ہے وہ اجتہاد اور استنباط کے طریقے پر نہ ہو، بلکہ کس اعتبار سے ہو، یعنی لغت کا جاننے والا بھی جان لے کہ اس بات کی جو اس کا جو حکم دیا جا رہا ہے اس کی علت یہ ہے، سنتے ہی سمجھ جائے اس کام کی علت یہ ہے جی. تو یہ جو علت ہے بھائی یہ دلالت النص ہے بھائی. دیکھیے بڑی بہترین مثالیں آئیں گی، بات خوب واضح ہو جائے گی. مثالہ فی قولہ تعالی، اس کی دلالت النص کی مثال اللہ کے اس قول میں ہے، ولا تقل وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، والدین کے بارے میں بھئی اللہ کیا فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا، نہ تم مت کہو ان دونوں کو اُفٍّ، اُف نہ کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا اور نہ انہیں جھڑکو نہ ڈانٹو بھئی ان دونوں کو بھئی، سمجھ میں آیا بھئی والدین کو. تو اف کلمہ ہے عربی زبان میں جو ناراضگی اور غصے کے وقت بولا جاتا ہے، ناگواری کو ظاہر کرنے کے لیے والا نا یہ لفظ بولا جاتا ہے، سمجھ میں آیا بھائی اف بولا جاتا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں والدین کو اف بھی نہ کہو. یہ کلام سنتے ہی آپ سمجھ گئے کہ اف کہنے سے کیوں منع کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس سے والدین کو کیا ہوگی تکلیف ہوگی، سمجھ میں آیا بھائی. تو معلوم ہوا والدین سے تکلیف اور اذیت کو دور کرنے کے لیے اف کو کیا قرار دیا گیا، حرام قرار دیا گیا. اف کہنے کو کیا قرار دیا گیا، تو بھائی یہ بات لغت کے جاننے والا ہی فوراً سمجھ جاتا ہے یا نہیں بھائی کہ والدین کو اف نہ کہو. کیوں؟ کیونکہ اف کا لفظ تو وضع ہے کس کے لیے، غصے اور ناگواری کے اظہار کے لیے. تو معلوم ہوا جب غصے اور ناراضگی کا اظہار کرو گے ان کو کیا ہوگی تکلیف. اس تو لفظ کلام سنتے ہی علت کا پتہ چل گیا، کیوں منع کیا گیا اس کہنے سے، کیونکہ اس سے کیا ہوگی انہیں. تو جی فالعالم باوضاع اللغۃ، بس وہ شخص جو جاننے والا ہو لغت کی وضعوں کو، لغت کی وضعوں کو کیا مانا، یعنی کہ کون سا لفظ کس معنی کے لیے وضع ہے، جس کو پتا ہے یہ عربی میں یہ لفظ کس لیے وضع ہے یہ لفظ، یعنی عربی جاننے والا ہو. پس وہ شخص جو جاننے والا ہو لغت کی وضعوں کو، یفہم بھی اول استماع، اول استماع سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ ان تحریم التخفیف، کہ جو اف کہنے کو حرام قرار دیا گیا ہے، لدفع الاذى عنهما، وہ ان والدین سے اذیت کو دور کرنے کے لیے ہے تاکہ انہیں تکلیف نہ ہو. وحکم هذا النوع عموم الحکم المنصوص عليه لعموم علته، اور اس دلالت النص کا حکم یہ ہے مولانا کہ حکم عام ہوگا، وہ حکم جو منصوص علیہ ہے عام ہوگا علت کے عام عموم کے ساتھ. علت عام ہوگی تو حکم بھی کیا ہوگا، یعنی جہاں جہاں علت پائی جائے گی وہاں وہاں حکم بھی لگا دیا جائے گا. اف کہنے کو حرام قرار دیا گیا اور علت کیا تھی، تکلیف کو دور کرنا. تو جس جس کام سے والدین کو اب تکلیف ہوتی ہے وہ سارے حرام ہو جائیں گے بھائی، کیونکہ اف کہنے کی علت کیا تھی، تکلیف کو دور کرنا. تو معلوم ہوا تکلیف نہیں دینی. اب جس جس تو یہ علت اس کی یہ ہے مولانا دفع اذی، اور تو جہاں جہاں یہ علت آئے گی وہاں وہاں کیا ہے حکم بھی لگاتے جائیں گے آپ. جہاں جہاں جس کام سے والدین کو تکلیف ہوتی ہے ان سب پہ آپ حرمت کا حکم لگاتے جائیں گے بھائی، سمجھ میں آیا. تو حکم اس نوع کا عموم ہے مولانا، حکم وہ حکم جو منصوص علیہ ہے، منصوص علیہ جو میں نے بتلایا بھائی جس کو نص میں لایا گیا ہے، جی جس پر نص لائی گئی ہے عموم ہوگا اس حکم منصوص علیہ کا. لعموم علتہ، کس کی وجہ سے، عموم علت کی بنا پر. ولہذا المعنی، اور اس علت کی بنا پر کہتے ہیں ہم، قلنا معنی کا کیا ترجمہ کرو، یہاں میں نے آپ کو بتلایا تھا بھائی فقہ اور اصول فقہ کی قدیم کتابیں دیکھو مولانا، اس میں آپ کو معنی کس کا لفظ کس لیے کس کی جگہ استعمال ہوتا ہے، علت کی جگہ، علت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے بھائی، ہر جگہ نہیں لیکن اکثر جگہ دیکھیں گے. اور اسی علت کی بنا پر قلنا ہم کہتے ہیں، ہم نے کہا بتحریم الضرب، والدین کو مارنا بھی حرام، کیونکہ اس سے ہی کیا ہے تکلیف، تکلیف. تو یہاں بھی وہ حکم لگا دیا. والشتم، والدین کو گالی دینا بھی حرام بھائی، کیوں بھائی، کیونکہ اس سے بھی انہیں کیا ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے بھائی. اسی طرح مولانا والدین سے خدمت لینا اجارے کے طور پر بھائی، سمجھ میں آیا، اجارے کے طور پر بھائی، مزدوری کے طور پر جیسے مزدور سے کام لیا جاتا ہے پیسوں کے بدلے، اسی طرح ان سے خدمت لینا اجارے کے طور پر، یہ بھی کیا ہوا؟ حرام، کیونکہ اس میں بھی کیا ہے؟ تکلیف ہے۔ اسی طرح مولانا والد والدہ نے آپ کا قرض لیا اور وہ مقروض ہیں، وہ قرض ادا نہیں کر رہے، اب آپ قاضی کے پاس جائیں کہ ان کو کیا کرو، جیل میں ڈالو، بند کرو، یہ میرا قرضہ نہیں ادا کر رہے، تو عام مقروض کو تو آپ حبس کروا سکتے ہیں، والدین کا حبس جائز ہے کیونکہ اس میں بھی ان کی تکلیف ہے۔ اسی طرح کوئی والد اپنے بیٹے کو قتل کر دیتا ہے اپنی اولاد کو، تو قصاصاً اس کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا۔ کیوں نہیں قتل کیا جائے گا؟ کیونکہ اس میں اس کی تکلیف ہے، اور وہ بیٹے کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے اس کو تکلیف نہیں دی جا سکتی۔ بھائی بس مسئلہ سمجھ میں آیا؟ ولہذا المعنى قلنا، اور اس علت کی بنا پر ہم نے کہا ہے، بتحریم الضرب والشتم، ضرب اور شتم کے حرام ہونے کا قول کیا ہے، والاستخدام عن الاب بسبب الاجارتی، اور خدمت لینا باپ سے اجارہ کے سبب سے، اس کی بھی حرمت کا قول ہم نے کیا ہے، والحبس بسبب الدینی، اور قید کروانا قرضے کے سبب سے، اس کی بھی حرمت کا قول ہم نے کیا، اب القتل قصاصاً، یا قصاصاً قتل کروانا، اس کے بھی کس کا حرمت کا، حرمت حرام ہونے کا ہم نے کہا ہے۔ ثم دلالۃ النص بمنزلۃ النص حتی صح اثبات العقوبۃ بدلالۃ النص، پھر یاد رکھو دلالت النص نص کے درجے میں ہے مولانا، کس کے درجے میں ہے؟ نص کے درجے میں، جیسے نص قطعی ہے، دلالت النص بھی کیا ہے؟ قطعی ہے، اور قطعی کے ساتھ مولانا حدود کو کیا کیا جا سکتا ہے؟ ثابت کیا جا سکتا ہے۔ بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی جہاں شبہ ہے حدود، تو شبہ کی وجہ سے ساقط ہو جایا کرتی ہیں، لیکن یہ قطعی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں، لہذا ان کے ذریعے حدود کو جاری کرنا صحیح ہے۔ بھائی ثم دلالۃ النص بمنزلۃ النص، پھر دلالۃ النص نص کے درجے میں ہے، حتی یہاں تک کہ صح اثبات العقوبۃ، عقوبت کا ثابت کرنا صحیح ہے، بدلالۃ النص، کس کے ساتھ؟ دلالۃ النص کے ساتھ۔ بھائی مثال انہوں نے ذکر، بھائی مثال محشی ذکر کرتے ہیں۔ بھائی حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، بھائی حضور عجیب صحابہ، عجیب لوگ تھے، مولانا گناہ ہو گیا فوراً حضور کے پاس آئے، حاضر ہوئے، بھائی ان سے زنا سرزد ہوا، حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا، چہرہ مبارک، پھر دوسری طرف آئے، بھائی دوسری طرف رخ کیا، حضور نے ادھر آئے، پھر کا زنا کا اقرار کیا، پھر حضور نے چہرہ پھیر لیا، پھر اقرار کیا، پھر حضور نے چہرہ پھیر لیا، پھر آئے کہا، میں نے دوسری طرف آئے، سامنے آئے اور عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں بھائی تم نے کوئی بوسہ وغیرہ لیا ہوگا یا کچھ زنا نہیں کیا ہوگا؟ کہا، نہیں یا رسول اللہ، مجھ سے زنا ہوا ہے۔ یہ شادی شدہ تھے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کرنے کا حکم فرمایا۔ بھائی کیسے عجیب لوگ تھے، بھائی حیران ہوتا ہے انسان، بھائی جی خود اپنے آپ کو سنسار کرنے کے لیے پیش کر دیا۔ بھائی اچھا جی، تو معلوم ہوا اس نص سے کیا؟ معلوم ہوا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو رجم کیا گیا، کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے شادی شدہ ہو کر کیا کیا تھا؟ زنا کیا تھا۔ تو اس زنا کی، اس رجم کرنے کی علت کیا معلوم ہوئی آپ کو؟ زنا کرنا، شادی شدہ کا زنا کرنا۔ تو اب یہ علت جہاں جہاں پائی جائے گی، یہ حکم آپ لگاتے جائیں گے، کوئی بھی شادی شدہ زنا کرے گا، آپ اس پر کیا حکم لگا دیں گے؟ رجم کا حکم لگائیں گے، اس کو رجم کیا جائے گا، قاضی اس کو رجم کرے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ قال اصحابنا، ہمارے فقہا، ہمارے اصحاب فرماتے ہیں، وجبت الکفارۃ بالوقاع بالنص، کہ کفارہ واجب ہوتا ہے بالوقاع بسبب جماع کے، بالنص، کس کے ساتھ بھائی؟ نص کے ساتھ، وبالاکل والشرب بدلالت النص، اور اکل و شرب میں دلالت النص کے ساتھ بھائی۔ اچھا بھئی یہ حدیث ہے حضرت سلمہ ابن صخر البیاضی، یہ صحابی ہیں، دیہاتی صحابی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا میں نے رمضان میں دن کے اندر جان بوجھ کر اپنی بیوی سے جماع کر لیا، جانتے بوجھتے ہوئے. بھائی کیا کر لیا؟ جمع کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک غلام آزاد کرو، ایک گردن آزاد کرو. اس نے کہا میں تو اپنی اس گردن کے علاوہ اور کسی کا مالک نہیں، میرے پاس تو کوئی غلام نہیں. بھائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھو. کہنے لگے یا رسول اللہ یہ جو مسئلہ پیش آیا روزے ہی کی وجہ سے تو پیش آیا ہے، میں 2 ماہ کے روزے اب کہاں سے رکھوں، اور مشکل کام ہو جائے گا میرے لیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا چلو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. بھائی سمجھ میں آیا؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. تو اس نے کہا میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میں کہاں سے 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں. صحابہ نے بڑی مشکل زندگیاں گزاری ہیں مولانا جی. تو حضور نے فرمایا اچھا انتظار کرو. بھائی کچھ دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شخص کھجور کا بڑا ٹوکرا لے کر آیا. حضور نے فرمایا لو بھائی یہ ٹوکرا لو اور یہ مسکینوں میں کو کھلا دو، ان میں تقسیم کرو بھائی، ان کو کھلاؤ. تو کہنے لگے کہ واللہ یا رسول اللہ مدینہ کے اندر میرے سے زیادہ کوئی مسکین اور غریب تو ہے ہی نہیں. حضور نے فرمایا، حضور مسکرائے اور فرمایا اچھا چلو جاؤ خود اور اپنے گھر والوں وغیرہ کو کھلا دو، لیکن تیری طرف سے تو یہ جائز ہو جائے گا، تیرے بعد آئندہ کبھی کسی کی طرف سے یہ جائز نہیں ہوگا کہ خود ہی کفارہ خود ہی کھا لے. وہ عجیب بات. اچھا جی سمجھ میں آیا. تو دیکھو روزے کا کفارہ، روزہ جان بوجھ کر توڑنے کا کفارہ کیا بیان ہوا ہے بھائی؟ گردن آزاد کرنا. اگر وہ نہ ملے، ترتیب ہے مولانا، اگر وہ نہ ہو تو پھر کیا کرے؟ 60 روزے رکھے. اور یہ بھی یاد رکھو ایک قضاء کا الگ بھی رکھنا پڑے گا. 60 روزے تو کفارہ ہے، اور ایک وہ جو توڑا ہے نا اس کی قضاء بھی کرنا پڑے گی بھائی، 61 روزے. تو 60 روزے رکھے، اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو پھر کیا کرے؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. بھائی سمجھ میں آیا؟ کھانا کھلائے گا بھائی، دو وقت کا کھانا بھائی، سمجھ میں آیا؟ ایک دن کی ضرورت اس کی پوری کرے گا. اچھا بھائی 2 وقت کا. اب دیکھو یہاں کفارہ ثابت ہو رہا ہے، اور کس وجہ سے؟ جماع کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ جماع کے سبب سے کفارہ آیا، یہ تو حدیث سے پتا چل گیا. لیکن ہم نے علت نکالی، تو کیا علت نکلی اس حکم کی؟ کیوں ان کو ان پر کفارہ یہ لازم کیا گیا بھائی؟ جان بوجھ کر روزے کو توڑا. کیا تھا؟ جان بوجھ کر روزے کو توڑا تھا. تو اب یہ علت جہاں جہاں پائی جائے گی وہ حکم بھی لگایا جائے گا کفارے والا. اب کھانا ہے اس کے ساتھ جان بوجھ کر کچھ کھا لے، جان بوجھ کر پی لے، تو وہ علت پائی گئی، لہذا اب وہی حکم لگایا جائے گا کہ اس پر کیا ہے؟ کفارہ لازم ہے. صورت سمجھ میں آئی؟ تو بھئی نفس سے تو ثابت ہوا صرف جماع کی وجہ سے کفارہ، باقی عقل و شرط کی وجہ سے جو کفارہ لازم آئے گا وہ کس سے ثابت ہو رہا ہے؟ دلالت النفس سے. کس سے؟ کہ وہ علت یہاں بھی پائی جا رہی ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ جیسے وہاں پر کیا تھا، روزے کی بے حرمتی تھی، یہاں پر بھی جان بوجھ کر کھانے پینے میں بھی کیا ہے؟ روزے کی بے حرمتی ہے، تو یہاں پر بھی وہ حکم لگایا جائے گا. سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ عجیب واقعہ بھی آپ کو سنائیں بھائی. اندلس کے حکمران تھے بھائی عبد الرحمن ابن معاویہ بھائی، جس کو آج کل اسپین کہتے ہیں، اسپین بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو روزہ کیا کر لے، کوئی شخص جان بوجھ کر جمع کر لے یا کھا لے پی لے تو اس پر کیا ترتیب ہے بھائی کفارے کی؟ پہلے رقبہ آزاد کرنا پڑے گا، اگر وہ نہ ہو تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ 60 روزے، اگر وہ بھی اس کی بھی استطاعت نہ ہو پھر کیا کرے گا؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. چنانچہ اندلس کے حکمران عبد الرحمن ابن معاویہ، اور انہوں نے غلطی سے انہوں نے جمع کر لیا روزے کی حالت میں. مفتی حضرات کو بلوایا، علماء فقہا کو، کہ اب میں کیا کروں، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے. فقہا جمع تھے مولانا یحییٰ ابن یحییٰ رحمہ اللہ تعالی، جو راوی ہیں موطأ امام مالک کے مولانا، اور رئیس الفقہا تھے، وہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں. سب کے سامنے مسئلہ ذکر کیا کہ مجھ سے جمع ہو گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ تو جواب میں کیا کہتے کہ کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے ایک گردن کا آزاد کرنا. لیکن اس سے پہلے کہ کوئی بولتا اور جواب دیتا، رئیس الفقہا یحییٰ ابن یحییٰ رحمہ اللہ فوراً بول اٹھے، 60 روزے رکھنا پڑیں گے تمہیں. کیا کرنا پڑے گا؟ 60 روزے رکھنا پڑے. سارے بھائی علماء حیران پر رہ گئے کہ یہ غلط فتویٰ کیوں دے دیا آپ نے بھائی. لیکن کسی کی جرت نہ ہوئی مولانا کہ ان کے سامنے بول سکے. بڑا روب اور دبدبا تھا ان کا مولانا، قاضی القضات تھے بھائی. چنانچہ سارے خاموش ہو گئے، چلے گئے وہاں سے. بعد میں پوچھا کہ حضرت یہ آپ نے کیسا فتویٰ دیا، یہ تو گردن آزاد کرنی چاہیے ان کو، یہ فتویٰ دیتے کہ گردن آزاد کریں. کہا بھائی کہ اگر میں اس کو گردن آزاد کرنے کا فتویٰ دے دیتا تو اس کے ہاں غلاموں کی کیا کمی ہے؟ کل پھر جمع کرتا، پھر غلام آزاد کرتا، پھر جمع کرتا، پھر کیا کرتا، غلام آزاد کرتا. تو میں نے اس کو زجرن، میں نے اس کو کس چیز کا فتویٰ دیا کہ یہ 60 روزے رکھے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو فتویٰ دینے کے لیے بھی مولانا دانائی چاہیے. تو اب 60 روزوں سے اس کو عبرت حاصل ہوگی، آئندہ کبھی ایسا نہیں کرے گا. قال اصحابنا، ہمارے فقہا فرماتے ہیں، وجبت الکفارۃ بالوقاع بالنسل، جمع کے ساتھ کفارہ واجب ہوا ہے نس کے ساتھ. وبالاکل والشرب بدلالۃ النس، اور اکل و شرب کے ساتھ کفارہ واجب ہوتا ہے کس کے ذریعے؟ دلالت النص سے بھائی. اس کا تو نص میں ذکر نہیں آیا نا کہ کھانے یا پینے سے کفارہ ہے جی، لیکن علت کا پتہ چل گیا کہ وہاں کفارہ کیوں آیا تھا، جان بوجھ کر روزہ توڑا تھا. اور جہاں جان بوجھ کر روزے کا توڑنا پایا جائے گا وہاں پر کیا لازم آئے گا؟ وہی حکم بھائی. سمجھ میں آیا جی؟ تو یہ لغت کے اعتبار سے ہی ہمیں علت سمجھ میں آئی تھی. سمجھ میں آیا؟ کوئی اجتہاد و استنباط کرنے کی ضرورت نہیں، ظاہر سی بات تھی. وعلی اعتبار ھذا المعنی، وعلی اعتبار ھذا المعنی قیل یدار الحکم علی تلک العلۃ، اور اسی معنی کا اعتبار کرتے ہوئے قیل کہا گیا ہے یدار الحکم علی تلک العلتی، کہ حکم جو ہے مرتب ہوگا اس علت پر. مولانا حکم دائر کا مدار کس پر ہوگا؟ حکم کا مدار ہوگا اس علت پر، حکم مرتب ہوگا اس علت پر. یعنی علت پائی جائے گی تو حکم بھی ہوگا، علت نہیں پائی جائے گی تو حکم بھی نہیں. سمجھ میں آیا؟ تو جب بھی کوئی حکم کسی علت پر مرتب ہوتا ہے تو جب وہ علت پائی جاتی ہے تو حکم بھی پایا جاتا ہے، علت نہیں پائی جاتی تو حکم بھی نہیں پایا جاتا بھائی. چنانچہ فرماتے ہیں قال الامام القاضی ابو زید رحمہ اللہ تعالی، قاضی امام ابو زید رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لو ان قوما يعدون التافيف كرامة لا يحرم عليهم تافيف الابوين، اگر کوئی قوم ایسی ہو جو شمار کرتی ہو اف کہنے کو عزت بھائی، تو ان پر حرام نہیں ہوگا والدین کو اف کہنا. بھئی کوئی ایسی جگہ ہے، کوئی ایسی زبان والے ہیں یا ایسے لوگ ہیں جہاں پر اف کہنا کیا ہو، عزت والا کلمہ شمار ہوتا ہو، تو وہاں پر ان کو اف، وہاں والدین کو اف کہنا حرام، کیونکہ وہاں تو عزت والا کلمہ ہے. اور یہاں پر کیا کہا معلوم ہوا تھا، علت کیا معلوم ہوئی تھی اف کہنے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ کیونکہ والدین کو تکلیف ہوتی ہے. اب اس دوسری جگہ والے اف کہہ رہے ہیں، بظاہر تو نص کے خلاف ہے، لیکن یہاں پر نص کے اندر جو حکم دیا گیا وہ کس علت کی بنا پر دیا گیا ہے؟ تکلیف کی بنا پر. تو اب وہ علت پائی جائے گی تو حکم بھی ہوگا، علت نہیں تو حکم بھی، اگرچہ بظاہر نص کی مخالفت ہی کیوں نہ معلوم ہو. بھائی وَكَذَلِكَ قُلْنَا، اسی بنا پر ہم کہتے ہیں، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى، اللہ کے اس قول میں، یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودیا، جی کس طرح، یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودیا للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع. تو اے ایمان والو، جب ندا دی جائے نماز کے لیے، یعنی اذان دی جائے، من کب، من جمعے کے دن، بھائی تو کیا کرو، جلدی کرو، دوڑو الی ذکر اللہ، کس کی طرف، اللہ کے ذکر، نماز کی طرف دوڑو بھائی. وذر البیع، اور بیع کو کیا کر دو، چھوڑ دو، چھوڑ دو. یہ کلام سنتے ہی مولانا آپ کو سمجھ میں بات آ گئی کہ یہ بیع کو چھوڑنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے، کیونکہ اس سے سعی الی ذکر اللہ میں خلل آتا ہے. کیا آتا ہے؟ ہاں، اگر بیع میں مصروف ہوگا تو سعی ہو سکے گی؟ سعی. اسی لیے مولانا سعی سے، تو یہ اس حکم کی علت کیا معلوم ہوئی آپ کو کہ بیع چھوڑنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس میں سعی الی الجمعہ کے اندر کیا آئے گا، خلل آ رہا ہے. تو لہذا وہ بیع کو، یا وہ کوئی بھی عقد جس کی وجہ سے سعی الی الجمعہ میں خلل آئے گا، وہاں وہ یہی حکم آپ لگاتے جائیں گے. بھائی سمجھ میں آیا جی؟ اور جہاں یہ حکم نہیں پایا جائے گا، وہاں جہاں یہ علت نہیں پائی جائے گی، وہاں حکم بھی نہیں پایا جائے. لہذا اس وقت ہمارے فقہا لکھتے ہیں یہ بیع وغیرہ میں مشغول ہونا مکروہ ہے بھائی. کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے بھائی، مکروہ ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ مکروہ. اور لہذا اگر کوئی ایسی بیع پائی جائے جس کے اندر خلل سعی الی الجمعہ میں خلل نہ آئے، تو وہ مکروہ بھی. مثلا آپ بس میں جا رہے ہیں، کہیں جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ بس کے اندر بیٹھے بیٹھے ایک شخص سے بیع کر لیتے ہیں، تو کیا سعی الی الجمعہ میں خلل آیا؟ خلل نہیں. لہذا اس صورت میں کیا ہوگی، یہ بیع مکروہ. یا آپ کشتی میں جا رہے ہیں، جمعے کے لیے ہی جا رہے ہیں تیار ہو کر، تو آپ اس کشتی کے اندر بیع کر رہے ہیں، تو کیا کوئی خلل آ رہا ہے؟ خلل نہیں. تو لہذا اب وہ حکم بھی نہیں بھائی. تو کہتے ہیں وَلَوْ فَرَضْنَا بَيْعًا، اگر ہم فرض کر لیں کوئی ایسی بیع، لا يَمْنَعُ الْعَاقِدَيْنَ عَنِ السَّعِي إِلَى الْجُمْعَةِ، جو منع نہ کرنے والی ہو عقد کرنے والے کو سعی الی الجمعہ سے، بِأَنْ كَانَا فِي سَفِينَةٍ، بئی صورت مولانا کہ وہ دونوں ایسی کشتی میں ہو، تجری الی الجامعی، جو کس کی طرف جا رہی ہو، جامع مسجد کی طرف، لا يکرہ البیع، تو بیع مکروہ نہیں ہوگی. وعلی ھذا قلنا، اسی بنا پر ہم کہتے ہیں، اذا حلف لا یضرب امرأته، ایک شخص نے قسم اٹھائی، ایک شخص نے قسم اٹھائی، واللہ لا اضرب امرأتی، میں اپنی بیوی کو کی پٹائی نہیں کروں گا. آپ سنتے ہی سمجھ گئے کہ یہ پٹائی کرنے سے، یہ قسم اس نے کیوں اٹھائی ہے، مقصد کیا ہے، معنی مراد اس کی ہے، میں اپنی بیوی کو تکلیف نہیں دوں گا، اپنی بیوی کو تکلیف نہیں دوں گا. لہذا اب وہ جو بھی کام کرے جس سے بیوی کو تکلیف ہو، وہ حانث ہو جائے گا بھائی. سمجھ میں آیا؟ یہ حانث ہو جائے گا. لہذا اگر بیوی کے بال کھینچتا ہے مولانا، سمجھ میں آیا، تو لڑائی میں کہ بھائی مارنے کی تو میں نے قسم کھائی ہے, بال ہی کھینچتا ہوں زبر, نہیں بھائی کیا ہو جائے گا, خانص ہو جائے گا, کیونکہ اس حکم کی علت کیا تھی, تکلیف سے بچانا تھا بھائی اس قسم کی, یہاں تکلیف پائی گئی تو خانص. یا مولانا چک کاٹ دیتا ہے اس کو بھائی, کہ مار تو نہیں سکتا چلو چک ہی کاٹوں بھائی, نہیں بھائی سمجھ میں آیا بھائی جی, تو بعض لوگ بڑا خطرناک چک کاٹتے, اچھا جی چک نہیں کاٹے پھر بھی ہانی. یا والا نا پٹائی تو کر نہیں سکتا چلو گلا دباتا ہوں اس کا خوب اچھی طرح والا نا, پھر بھی کیا ہو جائے گا, ہانس ہو جائے گا, کیونکہ تکلیف دینا پایا گیا. سمجھ میں آیا؟ تو اسی بنا پر ہم کہتے ہیں ایک شخص نے جب قسم اٹھائی لا یضرب امرأۃ کہ وہ اپنی بیوی کی پٹائی نہیں کرے گا, فمد شعرہا پس اس کے بالوں کو کھینچا, او عضہا یا چک لگایا اس کو چک کاٹا, او خنقہا یا اس کا گلا دبایا, یحنس و حانس ہو جائے گا, اذا کان بوجہ الایلام جبکہ یہ کس طریقے پر ہو, تکلیف دینے کے طریقے پر ہو. لیکن اگر مولانا ایسی صورت پائی گئی جس میں تکلیف دینا نہیں ہے مولانا تو پھر حانس بھی نہیں. مثلا کیا کرتا ہے, کھیل کود کے اندر چک کاٹا ہے بھائی یا بال کھینچے ہیں یا گلا دبایا ہے تو اس صورت میں حانس نہیں. ولو وجد صورۃ الضرب, ہاں کھیل کود میں اگر ضرب کی صورت پائی گئی, اگر پائی گئی ضرب کی صورت, و مد شعری یا بال کھینچنے کی, عند الملاعبتی کھیل کے دوران, ملاو کھیل کود کے دوران, دون الایلامی ایلام کے علاوہ, لا یحنس تو وہ حانس. اسی طرح ایک شخص نے قسم اٹھائی واللہ لا اضرب فلانن, واللہ میں فلان کی پٹائی, پتا چلا بھائی یہ پٹائی کس لیے, یہ قسم کیوں اٹھا رہا ہے کہ میں اس کو مطلب ہے تکلیف نہیں دوں گا, تو وہ شخص مر گیا بھائی. سمجھ میں آیا؟ مرنے کے بعد جب وہ مر گیا اب جا کر اس کو 10 جوتے لگا دیتا ہے مولانا. سمجھ میں آیا؟ تو اب حانس ہوگا یا حانس نہیں ہوگا؟ حانس نہیں ہوگا, کیونکہ مرنے کے بعد تکلیف نہیں ہے بھائی. ومن حلف لا یضرب فلانا, جس نے قسم اٹھائی کہ فلاں کی پٹائی نہیں کرے گا, فضربہ بعد موتی, اس کی پٹائی کی مرنے کے بعد, لا یحنس تو حانس نہیں ہوگا, لانعدام معنی الضرب, اس لیے کہ ضرب کا معنی ہی نہیں پایا گیا بھائی. وہو الایلام, بھائی ضرب کا کیا معنی ہے, وہ ایلام تکلیف دینا ہے. کیا ہے؟ تکلیف دینا ہے. اسی طرح بھائی ایک آدمی نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں فلاں سے کلام نہیں کروں گا, وہ شخص جب مر گیا تو مرنے کے بعد اس کی میت کے پاس کھڑا ہو کے اس نے بڑی زبردست کیا کیا, تقریر شروع کر دی, اس کے ساتھ کلام کیا, باتیں کی مولانا, تو حانس ہوگا یا نہیں؟ حانس نہیں ہوگا, کیونکہ تکلم وہ ہے جس میں سمجھ نہ پائے دوسرا, سمجھے بھی اس کو, اور یہاں تو اب میت سمجھ ہی نہیں رہی. سمجھ میں آئے؟ تو قسم کا دار و مدار عرف پر ہوتا ہے, یہ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ عرف کے اندر کیا سمجھا جا رہا ہے, میت کی کوئی پٹائی کرے تو کیا سمجھا جاتا ہے, میت کو تکلیف نہیں ہو رہی, میت سے کوئی کلام کرے تو اس کو میت کو سمجھنے والا نہیں سمجھتے لوگ بھائی, کہ یہ سمجھ نہیں. وَقَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَتَكَلَّمُ فُلَانًا, اسی طرح اگر کسی نے قسم اٹھائی کہ فلاں سے کلام نہیں کرے گا, فَقَلَّمَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ, پس اس سے کلام کیا اس کی موت کے بعد, لَا يَحْنَسُ حَانِسْ نہیں ہوگا, لِعَدَمِ الْإِفْحَامِ, کیونکہ سمجھانا افہام سم بات کا سمجھانا نہیں پایا گیا. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ جی, یہ عرف پر قسم کا دار و مدار ہے. عرف کے اعتبار سے مولانا میت نہ سن رہے نہ تکلیف ہے اس کو مارنے سے, اور نہ اس کو سمجھ ہے بات کی, لیکن احادیث وغیرہ سے ثابت ہوتا ہے کہ میت کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور وہ سمجھتی بھی ہے بات کو بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ اسی لیے آیا ہے احادیث میں کہ غسل بھی نرمی سے دو بھائی. سمجھ میں آیا؟ اس کو کیا ہوتی ہے, نرمی سے اس کو ملو, اس کو تکلیف ہوتی ہے. جنازے کو لے کر چلو, تیز نہ چلو بھائی, اچھلنے وغیرہ سے میت کو کیا ہوگی, تکلیف ہوگی بھائی, معلوم ہو اس کو تکلیف ہوتی ہے. اور اسی طرح روایات میں آیا ہے مردے کے پاس جب کوئی شخص جائے قبر میں ہو تو وہ جو آنے والوں کے وہ جوتوں کی آواز تک سنتا ہے، باقی باتیں تو سنتا ہی ہوگا، جوتوں کی آواز تک بھی، تو حدیث میں ہے کہ جوتوں تک کی آواز بھی سنتا ہے، معلوم ہوا جب جوتوں کی آواز سنتا ہے تو باقی باتیں کیا ہوگا، بطریق اولا سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے، بھائی سمجھ میں آیا؟ لیکن اب آپ اس سے یہ نہ کہیں تو حانس ہو گیا، حدیث میں آیا ہے سن بھی رہا ہے، اس کو تکلیف بھی ہو رہی ہے، تکلم بھی ہوا اور ضرب میں اعلام بھی پایا گیا، کہ نہیں بھائی قسم کا دار و مدار عرف میں پر ہوتا ہے، عرف کے اندر اس کو کیا نہیں سمجھا جاتا کہ میت کو تکلیف نہیں اور وہ بات کو سمجھ نہیں رہی، اس لیے وَبِعْتِبَارِ هَذَا الْمَعْنَى اور اسی معنی کے اعتبار کرتے ہوئے یقالو کہا جائے گا اذا حلق کسی شخص نے قسم اٹھائی لا یاکل لحما، ایک آدمی نے قسم اٹھائی واللہ لا آکل لحما میں لحما گوشت نہیں کھاؤں گا، پھر اس نے مولانا مچھلی کھا لی یا ٹڈی کھا لی تو حانث نہیں بھائی، حانث نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ گوشت اس کو کہتے ہیں مولانا جو خون سے بنا ہو، اور مچھلی اور ٹڈی میں خون نہیں، گوشت کس کو کہتے ہیں؟ جس کس سے بنا ہو، ہاں لغت کا جاننے والا سمجھ جاتا ہے فوراً گوشت سے مراد وہ چیز ہے جو خون سے بنی ہو، اور مچھلی اور ٹڈی میں تو خون، آپ کہیں گے مچھلی کے اندر تو ہمیں خون نظر آتا ہے، بھائی وہ خون نہیں ہوتا، خون کی علامت یہ ہے کہ اس کو دھوپ میں رکھا جائے تو وہ سیاہ ہو جاتا ہے، آپ کا خون نکلے کبھی نشان پڑے دیکھتے ہیں نہیں بعد میں سیاہ ہو جاتا ہے، لیکن مچھلی کا خون بعد میں سفید ہو جاتا ہے، معلوم ہوا وہ خون نہیں، ویسے کوئی رطوبت وغیرہ ہے سرخ رنگ کی، سمجھ میں آیا؟ جی، تو اس نے مچھلی کھا لی تو حانث نہیں ہوگا، اور قسم کھائی اور قسم کا دار و مدار کس پر ہے مولانا؟ عرف پر ہے، اور عرف میں مچھلی کو گوشت کہتا ہے کوئی؟ جی کوئی گوشت نہیں کہتا، آپ بھی جب کوئی مچھلی کھائے کیا کہتے ہیں اپنے ساتھیوں کو آ کر؟ میں نے مچھلی کھائی، کوئی یہ کہتا ہے میں نے گوشت کھایا؟ کوئی بھی نہیں، معلوم ہوا عرف میں اس کو کوئی بھی گوشت نہیں کہتا، اس پر اشکال ہوتا ہے والا نا، قرآن میں تو اللہ فرماتے ہیں لحمن طریا، بھائی کہ اس سے کیا نکالتے ہو، پانی سے تم تازہ گوشت بھی نہیں، سمندر وغیرہ سے، مچھلی مراد ہے، مچھلی کا تازہ گوشت بھائی، لحمن طریا، تو وہاں تو لحم کا لفظ آیا مچھلی کے لیے بھائی، تو میں نے جواب دیا بتلا دیا کہ بھائی یہ ہے قسم کی بات، ٹھیک ہے کتاب اللہ میں اطلاق آیا ہے اس پر لحم کا، لیکن وہ باعتبار صورت کے ہے، کس اعتبار سے ہے؟ صورت کے اعتبار سے اس کو لحم کہا گیا ہے، اور یہ ہے قسم کی بات، اور قسم کا دار و مدار کس پر ہوتا ہے؟ عرف پر، کس پر؟ اور عرف میں اس کو کوئی لحم نہیں کہتا، بس یقال اذا حلف، ایک شخص نے جب قسم اٹھائی لا یاکل لحما، وہ لحم نہیں کھائے گا، فاکل لحم السمک او الجرادی، اس نے مچھلی یا چڈی کا گوشت کھا لیا، لا یحنث وہ حانث نہیں ہوگا، ولو اکل لحم الخنزیر او الانسان یحنث، اور اس کے بجائے اگر اس نے کس کا گوشت کھا لیا، خنزیر یا انسان کا گوشت بھی کھا لیا تو بھی کیا ہو جائے گا، کیونکہ وہ بھی گوشت ہے، کس سے بنا ہے؟ خون سے، لأن العالم بأول استماع يعلم، اس لیے کہ جاننے والا پہلے ہی مرتبہ سننے کے ساتھ ہی یہ جان لیتا ہے، بھائی سمجھ میں آیا، سننے کے ساتھ ہی جان لیتا ہے کہ ان الحامل علی ھذا الیمین، کہ وہ چیز جو ابھارنے والی ہے اس قسم پر، انما هو الاحتراز عما ينشا من الدم، وہ تو احتراز بچنا ہے اس چیز سے جو خون سے پیدا ہوئی ہے، یہ قسم اس نے کیوں کھائی ہے؟ کیونکہ وہ اس چیز کے کھانے سے بچنا چاہتا ہے جو کس سے بنی ہو، خون سے، مقصد اس کا یہ گوشت نہ کھاؤں، نہیں کھاؤں گا، کیا معنی، وہ چیز نہیں کھاؤں گا جو کس سے بنی ہو، گوشت سے، سمجھ میں آیا بھائی، فَيَكُونُ الْإِحْتِرَازُ عَنْ تَنَاوُلِ الدَّمَوِيَّاتِ، تو لہذا احتراز کس سے ہوگا، تناول کا معنی کھانا، دمویات خون سے بنی ہوئی چیز، خون سے بنی ہوئی چیز کے کھانے سے احتراز ہوگا، فَيُدَارُ الْحُكْمُ عَلَى ذَلِكَ، تو حکم کا مدار بھی اسی پر ہوگا، حکم مرتب بھی اسی علت پر ہوگا، جب وہ کوئی ایسی چیز کھائے گا جو خون سے بنی ہے، سمجھ میں آیا، خون سے بنا ہو گوشت وغیرہ تو حانث ہوگا، ورنہ مچھلی وغیرہ کھانے کی صورت میں حانث نہیں ہوگا مولانا. چلیے مولانا، هذا هو المرام، والله اعلم بحقیقت الکلام.